بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اے انسانوں، زمین میں جو کچھ بھی حلال و طیب ہے اسے استعمال کرو اور شیطانی اقدامات کا اتباع نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ وہ بس تمہیں بدعملی اور بدکاری کا حکم دیتا ہے اور اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ خدا کے خلاف جہالت کی باتیں کرتے رہو۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ خدا نے نازل کیا ہے اس کا اتباع کرو، تو کہتے ہیں کہ ہم اس کا اتباع کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ کیا یہ ایسا ہی کریں گے چاہے ان کے باپ دادا بے عقل ہی رہے ہوں اور ہدایت یافتہ نہ رہے ہوں۔
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں آپ، با سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں۔ عزیز سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے جناب جواد پناہی، جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 168 سے لے کر 170 تک کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ ریڈیو تہران کی رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ریڈیو تہران کے مختلف پروگرام ہماری ویب سائٹ پر بھی اپلوڈ کیے جاتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور اب پیش خدمت ہے رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل۔ سب سے پہلے آپ عالمی خبریں سنیں گے، عالمی خبروں کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نعت رسول مقبول کے بعد امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام نشر ہوگا، اور آخر میں آپ سن سکیں گے دعائے امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ یہ تہرانہ اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ ایران کے وزیر خارجہ نے اپنے دورہ قرقاس میں وینزویلا کے صدر سے ملاقات کی ہے۔ ایران کے ایٹمی توانائی کے ادارے کے سربراہ نے تہران کی پرام جوہری سرگرمیوں کے بارے میں IAEA کے ڈائریکٹر جنرل کے غیر پیشہ ورانہ رویے کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ پاکستان میں حزب اختلاف کی جماعت تحریک انصاف نے وزیراعظم شہباز شریف کی مخلوط حکومت کے خلاف جیل بھرو تحریک چلانے کا اعلان کر دیا ہے۔ افغانستان میں طالبان کے سربراہ نے کہا کہ طالبان نے برسوں دنیا والوں کے سامنے دلیرانہ جنگ کی ہے، اور اب اس گروہ پر دباؤ ڈالے جانے کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوگا۔ مسجد الاقصیٰ کے خطیب نے نماز جمعہ کے خطبے میں تاکید کیا کہ غاصب سیونیوں کے ساتھ صلح ذلت و خواری اور حق و حقیقت سے منہ موڑنے کے مترادف ہے۔ سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ ایران کے وزیر خارجہ نے اپنے دورہ کاراکاس میں وینزویلا کے صدر سے ملاقات کی۔ کاراکاس میں ہونے والی اس ملاقات میں ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان اور وینزویلا کے صدر نکولس مادورو نے دونوں ملکوں کے دو طرفہ تعلقات و تعاون کی توسیع اور مختلف بین الاقوامی مسائل پر تبادلہ خیال کیا۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نیکاراگوا کا دورہ مکمل کر کے وینزویلا کے دورے پر کاراکاس پہنچے، جہاں ان کا وینزویلا کے اعلی حکام نے پرتپاک خیر مقدم کیا۔ اپنے اس دورے میں انہوں نے وینزویلا کے اپنے ہم منصب اور وزیر پیٹرولیم نیز اس ملک کے نائب صدر سے ملاقاتیں کیں۔ ایران اور وینزویلا کے ایک صدی سے زائد عرصے پر محیط دو طرفہ تعلقات 1960 کے اشرے میں خاص طور سے تیل کے شعبے میں تعاون کے ذریعے نئے مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد کے برسوں کے دوران ایران اور وینزویلا کے دو طرفہ تعلقات مسلسل فروغ پاتے رہی ہیں۔ اس وقت ایران اور وینزویلا دونوں ہی ملکوں کے خلاف امریکہ نے غیر قانونی اور ظالمانہ پابندیاں عائد کر رکھی ہیں، جس کی اہم ترین وجہ مختلف مسائل من جملہ عالمی سطح پر امریکہ کی انانیت کی مخالفت اور کثیر جانبہ رجحان کی حمایت، ایٹمی توانائی سے پرامن استفادہ اور فلسطینیوں کے حقوق کو تسلیم کیے جانے کے بارے میں دونوں ملکوں کے مشترکہ نظریات ہیں۔ ایران کے ایٹمی توانائی کے ادارے کے سربراہ نے تہران کی پرامن جوہری سرگرمیوں کے بارے میں آئی اے اے کے ڈائریکٹر جنرل کے غیر پیشہ ورانہ رویے کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ ایران کے ایٹمی توانائی کے ادارے کے سربراہ محمد اسلامی نے ایران کے ایک ٹی وی چینل پر کہا ہے کہ ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی کے نمائندے نے ایران کی ایٹمی تنصیبات کا معائنہ کرنے کے بعد حقائق سے آری رپورٹ پیش کی، اور آئی اے اے کے سربراہ نے بھی اسے فوری طور پر ذرائع ابلاغ میں نشر کرنے کا فیصلہ کیا، جبکہ ان کا یہ رویہ بالکل غیر پیشہ ورانہ ہے۔ ایران کے ایٹمی ادارے کے سربراہ محمد اسلامی نے کہا کہ ایران دنیا کی جوہری گنجائش کے صرف 3% حصے کا حامل ہے، جبکہ اس کی ایٹمی تنصیبات کے معائنے کا عمل 25% کے برابر ہے، اور اہم بات یہ ہے کہ کوئی ایک واقعہ اس قسم کا نہیں پایا گیا ہے جس کی بنیاد پر یہ کہا جا سکے کہ ایران کے پرام جوہری پروگرام میں کسی قسم کے انحراف کا مشاہدہ کیا گیا ہے۔ ایران کے ایٹمی توانائی کے ادارے کے سربراہ نے کہا کہ آئی اے اے کا فریضہ ہوتا ہے کہ وہ رکن ملکوں کو پرام ٹیکنالوجی فراہم کرے اور اس سلسلے میں اپنی بھرپور حمایت کا اعلان کرے، مگر ایران کے مسئلے میں آئی اے اے کی جانب سے سیاسی محرکات کا حامل رویہ اختیار کر لیا جاتا ہے، اور وہ بھی صرف دشمنی کی بنا پر۔ انہوں نے کہا کہ مغرب نہیں چاہتا کہ ایران پرام ایٹمی ٹیکنالوجی تک دسترسی پیدا کرے، جبکہ ایران کے خلاف جن مراکز کے بارے اور جس سلسلے میں الزامات لگائے جا رہے ہیں ان کے معائنے کا عمل گزشتہ 20 برسوں سے جاری ہے، اور ان الزامات کے نتیجے کی سب سے بڑی دستاویز بین الاقوامی ایٹمی معاہدہ رہا ہے، جس کے مطابق ایران نے اس بات سے اتفاق کیا کہ ایران کے خلاف ظالمانہ پابندیوں کے خاتمے اور الزام تراشی کا سلسلہ بند کرنے کے عوض وہ اپنی پرامن ایٹمی سرگرمیاں ایک محدود مدت کے لیے محدود کر دے گا، اور یورینیم کی افسودگی بھی کم کرے گا تاکہ اعتماد کی بحالی کا عمل انجام پا سکے۔ ایران کے ایٹمی توانائی کے ادارے کے سربراہ محمد اسلامی نے کہا کہ بین الاقوامی ایٹمی معاہدے کی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 22/31 کے ذریعے توثیق بھی کی گئی، اور طے پایا کہ ایٹمی توانائی کے بین الاقوامی ایجنسی ہر 3 مہینے میں ایٹمی معاہدے کے مطابق عمل میں لائے جانے والے اقدامات کی رپورٹ بورڈ آف گورنرز میں، اور ہر 6 مہینے پر ایک رپورٹ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پیش کرے گی۔ محمد اسلامی نے کہا کہ سیف گارڈ کے عمل میں کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہے، تاہم مغربی ممالک ایٹمی پروگرام کے بارے میں اس کے ممکنہ فوجی پہلو کے مسائل اٹھا کر اس کے بارے میں رپورٹیں تیار کرواتے ہیں، جبکہ ایٹمی ٹیکنالوجی ہر ملک کی ترقی و پیش رفت کے لیے اہم ترین ٹیکنالوجی شمار ہوتی ہے، کہ جس کی اس وقت ہر ترقی پذیر ملک کو ضرورت ہے۔ پاکستان میں حزب اختلاف کی جماعت تحریک انصاف نے وزیراعظم شہباز شریف کی مخلوط حکومت کے خلاف جیل بھرو تحریک چلانے کا اعلان کر دیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق حزب اختلاف کی جماعت تحریک انصاف کے سربراہ اور سابق وزیراعظم عمران خان نے اپنے ویڈیو خطاب میں وزیراعظم شہباز شریف کی قیادت والی مخلوط حکومت پر انتقامی کارروائیوں کا الزام عائد کیا ہے۔ شیخ رشید، اعظم سواتی، شہباز گل اور شندانہ گلزار کی گرفتاری اور ان پر قائم مقدمات کا حوالہ دیتے ہوئے سابق پاکستانی وزیراعظم نے کہا کہ تحریک انصاف اور اس کے حامیوں کو انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ خود میرے خلاف بھی 60 سے زائد مقدمات قائم کیے جا چکے ہیں، جس کا مقصد ہماری جماعت کو سیاست سے بے دخل کرنا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے جیل بھرو تحریک کے لیے کسی واضح شیڈول کا اعلان نہیں کیا، تاہم کہا کہ کارکن جیل بھرو تحریک کی تیاری اور میرے سگنل کا انتظار کریں۔ افغانستان میں طالبان کے سربراہ نے کہا کہ طالبان نے برسوں دنیا والوں کے سامنے دلیرانہ جنگ کی ہے، اور اب اس گروہ پر دباؤ ڈالے جانے کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوگا۔ رپورٹ کے مطابق افغانستان میں طالبان کے سربراہ ہیبت اللہ اخنزادے نے یہ بیان طالبان کمانڈروں کے ساتھ ہونے والی ایک نشست میں دیا۔ انہوں نے کہا کہ افغان عوام اسلامی نظام کے خواہاں ہیں، اور جہاد کے دور کی مانند اب بھی وہ غاصبوں کے مقابلے میں طالبان کی حمایت کرتے ہیں۔ طالبان کے لیڈر رہنما نے ایسی حالت میں طالبان کو افغان عوام کی حمایت کے حصول کی بات کہی ہے کہ جب عالمی برادری نے افغان عوام، خاص طور سے خواتین اور لڑکیوں کی تعلیم کے سلسلے میں طالبان کی سختیوں کی مخالفت کرتے ہوئے طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے سے گریز اور افغانستان میں ایک وسیع البنیاد حکومت تشکیل دیے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ برطانوی حکومت نے ہندوستانی وزیراعظم مودی پر بنی ڈاکومنٹری پر پیدا ہونے والے تنازع کے بعد بی بی سی کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق ریاست گجرات میں 2002 کے فرقہ وارانہ فسادات میں اس وقت کے ریاست کے وزیر اعلی اور ملک کے موجودہ وزیر اعظم نریندر مودی کے کردار سے متعلق بنی بی بی سی کی ڈاکومنٹری کی مخالفت کے بعد برطانوی حکومت بی بی سی کی حمایت میں آ گئی ہے۔ برطانوی حکومت نے دعویٰ کیا ہے کہ بی بی سی ایک آزاد ادارہ ہے۔ برطانوی وزیر اعظم رشی سونک کے ترجمان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہماری حکومت ہندوستان کے ساتھ اپنے تمام رشتوں کو فروغ دینا چاہتی ہے، تاہم بی بی سی ایک آزاد ادارہ ہے۔ واضح ہے کہ بی بی سی ڈاکومنٹری پر ہندوستانی حکومت نے پابندی عائد کر دی ہے، تاہم ہندوستانی یونیورسٹیوں کے طلباء نے کئی تعلیمی مراکز میں اس کی اسکریننگ اور لیپ ٹاپ اور موبائل کے ذریعے دیکھنے کی کوشش کی۔ یونیورسٹیوں کی انتظامیہ کے ذریعے طلباء کو ڈاکومنٹری کی اسکریننگ سے روکنے کے نتیجے میں کئی یونیورسٹیوں میں حالات کشیدہ بھی ہوئے اور بہت سے طلباء کو گرفتار بھی کر لیا گیا۔ مسجد الاقصیٰ کے خطیب نے نماز جمعہ کے خطبے میں تاکید کی ہے کہ غازی صہیونیوں کے ساتھ صلح ذلت و خواری اور حق و حقیقت سے منہ موڑنے کے مترادف ہے۔ مسجد الاقصیٰ کے خطیب شیخ محمد حسین نے خطبہ نماز جمعہ میں غاصب صہیونی حکومت کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے میں بعض عرب ملکوں اور حکام کے عمل پر سخت خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان عرب حکمرانوں نے تباہی کے راستے کا انتخاب کیا ہے، اس لیے کہ وہ حق و حقیقت سے دور ہو چکے ہیں۔ انہوں نے تل ابیب میں چارٹ کا سفارت خانہ کھولنے کی غرض سے اس ملک کے صدر کے دورے مقبوضہ فلسطین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ صہیونی دشمنوں سے ملاقات کے بعد چارٹ کے صدر کا مسجد الاقصیٰ میں داخل ہونا مسلمانوں کے قبلہ اول مسجد الاقصیٰ کی بے حرمتی کے ساتھ ساتھ بیت المقدس کے مالک فلسطینیوں کے حقوق کی کھلی خلاف ورزی بھی ہے۔ شیخ محمد حسین نے کہا کہ چارٹ کے حکام نے غلط راستے کا انتخاب کر کے غاصب صہیونیوں کی طرف قدم آگے بڑھایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینی مسجد الاقصیٰ اور بیت المقدس سمیت فلسطینی علاقوں کے دفاع کے لیے اپنی کسی کوشش سے دریغ نہیں کریں گے۔ واضح رہے سخت سیکیورٹی کے باوجود دسیوں ہزار فلسطینیوں نے مسجد الاقصیٰ میں نماز جمعہ ادا کی تھی۔ عراق کی قومی حکمت پارٹی کے سربراہ نے کہا ہے کہ داعش کے خلاف جنگ میں مرجیت کے فتوے نے بنیادی کردار ادا کیا ہے۔ بغداد میں ایک بین الاقوامی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے عراق کی قومی حکمت پارٹی کے سربراہ عمار حکیم نے کہا کہ دینی قیادت کا جہاد کفائی کا فتویٰ داعش کی پیش قدمی روکنے اور مختلف علاقوں کی آزادی میں سب سے مؤثر رہا ہے۔ سید عمار حکیم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں عراقی عوام اور پیروان اہل بیت کی قربانیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اہل بیت علیہ السلام کے پیروکاروں کو معاشرے کے دیگر طبقات کے ساتھ مل کر رہنا چاہیے۔ قابل ذکر ہے کہ شیعان عراق کے مرجع تقلیل آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی کو، جنہوں نے جون 2014 میں داعش کے خلاف جہاد کفائی کا فتویٰ جاری کیا تھا، عوامی رضاکار فوج حشد الشعبی کا بانی سمجھا جاتا ہے۔ آپ کے تاریخ ساز فتوے کے بعد عراق میں عوامی رضاکار فورس الحشد الشہابی کا قیام عمل میں آیا تھا، جس نے ملک کے سیکیورٹی اداروں کے تعاون سے دہشت گرد گروہ داعش کے خاتمے میں بنیادی کردار ادا کیا۔ ترک ذرائع نے شمالی عراق اور شام پر ترک فوج کے حملے میں 4 پی کے کے عناصر کی ہلاکت کا دعویٰ کیا ہے۔ ترک ذرائع کے مطابق ترکیہ کی وزارت دفاع نے ہفتے کو اعلان کیا ہے کہ شمالی عراق میں ترک فوج کی کارروائی میں پی کے کے 2 عناصر ہلاک ہوئے۔ وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں کے خفیہ ٹھکانوں کو تباہ کرنے کے لیے ترک فوج کی کارروائی جاری رہے گی۔ ایک اور خبر میں بتایا گیا ہے کہ شمالی شام میں ترک فوجیوں کو حملے کا نشانہ بنانے کی کوشش کرنے والے 3 عناصر کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ پی کے کے ایک مسلح گروہ ہے جو سن 1984 سے حکومت ترکیہ کے خلاف برسر پیکار ہے، جبکہ ترکیہ کی حکومت اس گروہ کو دہشت گرد قرار دیتی ہے۔ غیر ملکی مہاجرین اور پناہ گزینوں کے سلسلے میں امریکہ کی سابق ٹرمپ حکومت کی سخت پالیسیوں کے شکار ہزاروں بچوں میں سے 25% اب بھی اپنے ماں باپ سے دور ہیں۔ امریکہ کی نیشنل سیکیورٹی کی وزارت نے اپنی رپورٹ میں اعلان کیا ہے کہ 1000 بچے جنہیں میکسیکو سے ملکہ سرحد پر ٹرمپ حکومت کی پالیسیوں کے باعث ان کے والدین سے جدا کر دیا گیا تھا، آج بھی اپنے والدین سے محروم ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق میکسیکو سے امریکہ جانے والے ہر 4 بچوں میں سے ایک بچے کو اس کے والدین سے جدا کر دیا گیا تھا۔ سابق امریکی صدر ٹرمپ نے غیر ملکی مہاجرین اور پناہ گزینوں کے سلسلے میں زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی تھی، جس کے تحت مہاجرین کو بدترین صورتحال کا سامنا کرنا پڑا اور انہیں دیار غربت میں شدید دشواریوں کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں سے محرومی بھی برداشت کرنی پڑی۔ ٹرمپ کو مہاجرین اور پناہ گزینوں کے سلسلے میں سخت اور غیر انسانی پالیسیاں اپنانے کے باعث انسانی حقوق کے اداروں کی کڑی نکتہ چینی کا سامنا رہا ہے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ روس نے یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے انچارج جوزف بوریل کے بیانات کو مسترد کر دیا ہے، جس میں کہا گیا تھا کہ روس یوکرین کے ساتھ امن مذاکرات میں دلچسپی نہیں لے رہا۔ دوسری جانب روسی فوج نے مغرب کی جانب سے یوکرین کو فراہم کیے جانے والے 2 جدید ترین میزائل سسٹموں میں سے ایک کو تباہ کر دیا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئی۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سامعین، نعت رسول مقبول کے بعد ہم امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام پیش کریں گے، اور آخر میں آپ حسب معمول دعائے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف سماعت فرمائیں گے۔
ہمارا سر بھی در مدینہ کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے، ہمارا سر بھی در مدینہ کرم جھکا بھی دیجے، بلائیں گے کب ہم آسیوں کو، بس اتنا آقا بتا بھی دیجے، بلائیں گے کب ہم آسیوں کو، بس اتنا آقا بتا بھی دیجے، ہمارا سر بھی در مدینہ کرم سے اپنے جھکا بھی دیجے، تڑپ رہے سسک رہے ہیں، تڑپ رہے سسک رہے ہیں، تمہاری نظر کرم کی خاطر، تمہاری نظر کرم کی خاطر، جو ہم سے اب تک ہوئی ہے سرزد، وہ سب خطائیں بھلا بھی دیجئے، جو ہم سے اب تک ہوئی ہے سرزد، وہ سب خطائیں بھلا بھی دیجئے، ہمارا سر بھی در مدینہ کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے، یہ زندگی مختصر بہت ہے، سر بہت ہے، سیاہی قسمت کی بام پر ہے، یہ زندگی مختصر بہت بہت ہے سیاہی قسمت کی بام پر ہے, میری نظر کو کسی طرح اب وہ نور جلوے دکھا بھی دیجئے, میری نظر کو کسی طرح اب وہ نور جلوے دکھا بھی دیجئے, ہمارا سر بھی درِ مدینہ کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے, بلائیں گے کب ہم آسیوں کو بس اتنا آقا بتا بھی دیجئے, ہے معجزہ بے کلی کا دریا میری ان آنکھوں میں شاہ بتہا, ہے معجزہ بے کلی کا دریا ہے معجزہ بے کلی کا دریا میری ان آنکھوں میں شاہ بتہا, خدا را اپنے کرم سے آقا یہ فاصلے اب گھٹا بھی دیجئے, خدا را اپنے کرم سے آقا یہ فاصلے اب گھٹا بھی دیجئے, ہمارا سر بھی درِ مدینہ کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے, بلائیں گے کب ہم آسیوں کو بس اتنا آقا بتا بھی دیجئے, ادھر ہے آتے ادھر ہے جاتے ادھر
محترم سامعین کی خدمت میں ہاشم علی اور مریم زہرا کا سلام. سامعین, امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی ولادت با سعادت کی مناسبت سے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں. ولادت حضرت علی علیہ السلام آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو.
سامعین, ہم بھی اپنی جانب سے آپ تمام سامعین کو وصی رسول خدا مولود کعبہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں.
تو سامعین, اب اپنی گفتگو کا آغاز یہاں سے کرتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مہربان و شفیق اور کفیل و محسن چچا جناب ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوئے. حضرت ابو طالب علیہ السلام کی زوجہ فاطمہ بنت اسد ان کے احترام میں کھڑی ہو گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, مادر گرامی آپ حاملہ ہیں, برائے مہربانی زحمت نہ کریں, میرے لیے کھڑی نہ ہوں. مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ آپ میرے لیے اس طرح سے کھڑی ہوں. فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا حضرت علی علیہ السلام کے حمل کے آخری دنوں میں پہلے سے زیادہ خانہ خدا کے طواف کو جاتی تھیں. انہیں دنوں میں سے ایک دن جب کچھ لوگ مسجد الحرام میں بیٹھے ہوئے تھے, کمال حیرت سے انہوں نے دیکھا کہ دیوار کعبہ کے رکن یمانی کے حصے میں شگاف پیدا ہوا اور ابو طالب کی زوجہ فاطمہ بنت اسد کعبے میں داخل ہو گئیں اور ان کی حیرت زدہ نگاہوں کے سامنے شگافتہ دیوار پھر سے پہلی حالت میں آ گئی. یہ بات لوگوں کے درمیان جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی اور مکے کے سبھی لوگوں تک یہ خبر پہنچ گئی اور سب اس بات کے منتظر تھے کہ دیکھیں اس حیرت انگیز واقعے کا نتیجہ کیا برآمد ہوتا ہے۔ جناب ابو طالب کی زوجہ 3 دن تک خانہ کعبہ میں تھیں۔ 4th دن وہ افراد جو کعبے کے گرد جمع ہو گئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ کعبے کی دیوار پھر وہیں سے شگافتہ ہوئی اور بنت اسد سلام اللہ علیہا ایسی حالت میں اللہ کے گھر سے برآمد ہوئیں کہ ان کی آغوش میں ایک نو مولود بچہ تھا۔ کچھ لمحوں کے بعد فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا نے ایسی حالت میں کہ جب ان کے لبوں پر مسکراہٹ تھی حاضرین کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، خداوند عالم نے میرے اس پاک تینت بچے کے سبب مجھے دوسری عورتوں پر برتری اور فضیلت عطا کی ہے، کیونکہ ابھی تک کسی بھی عورت کو یہ اجازت نہیں دی گئی ہے کہ وہ خدا کے گھر میں وضع حمل کرے، لیکن خداوند عالم نے اپنے گھر کو ہمارے اختیار میں دیا تاکہ ہم اس بچے کو اس کے گھر میں جنم دیں اور ہمارا یہ بچہ اس مقدس جگہ پر دنیا میں آنکھیں کھولے۔ جس وقت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا اپنے بچے کے ہمراہ گھر میں تشریف لائیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں موجود تھے۔ فاطمہ بنت اسد کے بیٹے علی نے اس وقت تک آنکھیں نہیں کھولی تھیں جب تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا کے بیٹے کو اپنی آغوش میں نہیں لے لیا۔ یعنی حضرت علی علیہ السلام نے آنکھیں کھولیں تو سب سے پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کی زیارت کی۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نو مولود کے چہرے کا بوسہ لیا اور اس کا نام علی رکھا، اور اپنے چچا اور چچی کو یہ مژدہ سنا دیا کہ آپ کے بیٹے کا مستقبل انتہائی تابناک اور درخشاں ہے۔
شیر خدا علی، دست الہ کی روشے خدا علی، مقصود
حضرت علی علیہ السلام 6 یا 8 سال کے تھے کہ جب مکے میں زبردست قحط آیا۔ اس وقت جناب ابو طالب کا گھر ضرورت مند لوگوں کی آمد و رفت کی جگہ تھی اور ان کے کاندھوں پر بھاری اخراجات تھے۔ ان حالات میں محمد امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ شادی کے سبب ثروتمند ہو گئے تھے، اپنے چچا عباس کے پاس گئے کہ جو خود مکہ کے ثروت مندوں میں سے تھے، اور ان سے کہا کہ ابو طالب کی مدد کریں اور ہم میں سے ہر ایک ابو طالب کے ایک ایک بچے کی کفالت اپنے ذمے لے لے تاکہ ان کی مشکل آسان ہو جائے۔ چنانچہ دونوں بزرگوار یعنی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عباس بن عبد المطلب جناب ابو طالب کے پاس گئے اور کہا کہ آپ صلاح جانیں تو اپنے ایک ایک بچے کی کفالت کی ذمہ داری ہم دونوں کو سونپ دے۔ ابو طالب نے ان کی تجویز کا مثبت جواب دیا۔ اس طرح عباس نے جعفر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام کی کفالت اپنے ذمہ لے لی اور ان کو اپنے گھروں میں لے گئے، اور اس کے بعد سے حضرت علی علیہ السلام پوری طرح سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت میں آ گئے، اور حضرت علی علیہ السلام کی پرورش براہ راست حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر نظر ہونے لگی، ایک ایسے گھر میں کہ جہاں سے دعوت اسلام کا آغاز ہوا۔ حضرت علی علیہ السلام تمام مراحل میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی اور سچے یار و مددگار تھے اور کبھی بھی ان کو تنہا نہیں چھوڑا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت علی علیہ السلام کی ہم نشینی نے حضرت علی علیہ السلام کو رسول اسلام کے اعلیٰ ترین مکارم اخلاقی اور انسانی کا دل و جان سے شیدا کر دیا، اس طرح سے کہ آپ نفس و جان پیغمبر بن گئے اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو باب علم و حکمت قرار دیا اور فرمایا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، جو بھی شہر علم میں داخل ہونا چاہتا ہو اسے چاہیے کہ اس دروازے سے شہر میں داخل ہو۔
حضرت علی علیہ السلام عدل کو احکام الہی کی روح و جان سمجھتے تھے، یہی وجہ ہے کہ زمام حکومت سنبھالتے وقت آپ کی اعلیٰ ترین آرزو اور خواہش عدل و انصاف کا قیام اور مسلمانوں کے کھوئے ہوئے حقوق کی بازیابی تھی۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں، اس خدا کی قسم جس نے دانے میں شگاف کیا ہے اور زی روح کو خلق کیا ہے، اگر بیعت کرنے والوں کا ہجوم حاضر نہ ہوتا اور مدد کرنے والوں کی طرف سے اگر میرے لیے اتمام حجت نہ ہوتا اور اگر خدا بند عالم علماء سے عہد نہ لیتا کہ ظالمین کے شکم سیر ہونے اور مظلوم کی بھوک پر سکوت نہ کریں تو خلافت کے اونٹ کی لگام اس کی کوہان پر رکھ دیتا اور اسے آزاد کر دیتا اور اس آخری خلافت کو پہلی خلافت کے برتن سے سیراب کر دیتا۔ حضرت علی علیہ السلام نے اپنی عملی زندگی میں عدل کو اس طرح سے گلے لگا لیا تھا کہ جس نے دوست و دشمن سب کو حیرت زدہ کر دیا تھا۔ ایک دن شام کے حاکم معاویہ نے جناب عقیل بن ابی طالب سے، جو حضرت علی علیہ السلام کے بھائی تھے اور نابینا بھی تھے، یہ سوال پوچھا کہ جلتی سلاخ کا واقعہ کیا ہے؟ عقیل نے کہا کہ جب حالات ہم پر سخت ہو گئے اور فقر و تنگ دستی نے مجھے جکڑ لیا تو میں نے اپنے تئیں سوچا کہ میرے بھائی کو حکومت مل گئی ہے، اس کے پاس بہت زیادہ اموال ہیں، اس لیے میں نے سوچا کہ اپنے بھائی سے جا کر اپنا احوال بیان کروں اور اس سے مدد چاہوں۔ اسی نیت کے ساتھ میں رات کی تاریکی میں اپنے ایک بیٹے کے ہمراہ علی کے گھر گیا۔ علی نے میرے بیٹے سے کہا کہ ہم دونوں کو اکیلا چھوڑ دو اور تم باہر چلے جاؤ۔ جب حجرہ خالی ہو گیا تو علی نے کہا، بھائی میرے قریب آئیے، اسے پکڑیے۔ میں نے بھی اس حرص و طمع میں کہ علی مجھے سونے سے بھری ہوئی تھیلی دیں گے، میں نے فوراً اپنا ہاتھ اپنے بھائی علی کی طرف بڑھا دیا، لیکن اچانک دہکتی ہوئی سلاخ میرے ہاتھ کے قریب لائے اور اس کی سوزش کی شدت کے باعث میری چیخ نکل گئی۔ اس وقت علی نے پوچھا، کیا ہوا؟ عقیل کہتے ہیں کہ آپ مجھ کو آگ سے کیوں اذیت دے رہے ہیں؟ حضرت علی علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا کہ آپ ایک لوہے کے ٹکڑے سے جو دنیا کی معمولی آگ سے گرم کیا گیا ہے اتنا گھبرا رہے ہیں اور مجھ کو چاہتے ہیں کہ ایسی آگ میں بھیج دیں کہ جسے خدا نے اپنے قہر و غضب سے روشن کیا ہے۔ پھر فرمایا، جان لیجئے کہ وہ چیز جو خداوند عالم نے آپ کے لیے معین کر دی ہے، اس سے زیادہ بیت المال میں میرے پاس آپ کا کوئی حق نہیں ہے۔ معاویہ نے لاشعوری طور پر ایک آہ کھینچی اور کہا، ہے ہاتھ، اب عورتیں علی جیسے بیٹے کو جنم نہیں دے سکیں گی۔
سامعین، مکتب اسلام کے اعلی اقدار میں سے ایک زہد ہے۔ زہد کے معنی دنیا سے بے رغبتی، آخرت کی طرف مائل ہونے اور غیر خدا سے منہ موڑ کر خدا کی طرف راغب ہونے کے ہیں۔ حضرت امام علی علیہ السلام سورہ حدید کی آیت نمبر 23 سے استنباط کرتے ہوئے زہد کو مال و دولت کے چلے جانے پر افسوس نہ کرنا اور اس کے حصول پر خوش نہ ہونا قرار دیتے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ امام علیہ السلام کے جو خود عظیم ترین زاہد تھے، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مانند رہبانیت اور گوشہ نشینی کے مخالف تھے۔ اسلام میں زہد اور مسیحیت میں رہبانیت کے درمیان فرق ہے۔ رہبانیت کے معنی لوگوں اور خدا کی نعمتوں سے منہ موڑنے کے ہیں، جبکہ زہد کے معنی دنیا اور لوگوں سے مکمل منہ موڑنا نہیں، بلکہ صرف دنیا میں غرق نہ ہونا اور اس کی طرف راغب نہ ہونے کے ہیں۔ منقول ہے کہ حضرت علی علیہ السلام بصرہ عراق میں علا بن زیاد حارثی کے گھر عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور ان کے گھر کی وسعت کا مشاہدہ کرنے کے بعد فرمایا، تم اس دنیا میں اس قدر وسیع مکان کو لے کر کیا کرو گے، جبکہ آخرت میں اس کی احتیاج زیادہ ہے۔ تم اگر چاہو تو اس کے ذریعے آخرت کا سامان کر سکتے ہو کہ اس میں مہمانوں کی ضیافت کرو، قرابت داروں سے صلہ رحم کرو اور موقع و محل کے مطابق حقوق کو ادا کرو کہ اس طرح آخرت کو حاصل کر سکتے ہو۔ یہ سن کر علی بن زیاد نے عرض کی کہ اے امیر المومنین، میں اپنے بھائی عاصم بن زیاد کی شکایت کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ انہیں کیا ہو گیا ہے؟ عرض کی کہ انہوں نے ایک ابا اوڑھ لی ہے اور دنیا کو یکسر ترک کر دیا ہے۔ فرمایا، انہیں بلاؤ۔ جب عاصم آئے تو فرمایا کہ اے دشمن جان، تجھے شیطان خبیث نے گرویدہ بنا لیا ہے، تجھے اپنے اہل و عیال پر کیوں رحم نہیں آتا ہے؟ کیا تیرا خیال یہ ہے کہ خدا نے پاکیزہ چیزوں کو حلال تو کیا ہے لیکن وہ ان کے استعمال کو ناپسند کرتا ہے، تو خدا کی بارگاہ میں اس سے زیادہ پست ہے۔ عاصم نے عرض کی، اے امیر المومنین، آپ بھی تو کھردرا لباس اور معمولی کھانے پر گزارا کر رہے ہیں۔ امام نے فرمایا، تم پر حیف ہے کہ تم میرا موازنہ اور قیاس مجھ سے کر رہے ہو، جبکہ پروردگار نے ائمہ حق پر فرض کر دیا ہے کہ اپنی زندگی کا پیمانہ کمزور ترین انسانوں کو قرار دیں، تاکہ فقیر اپنے فقر کی بنا پر کسی پیچ و تاب کا شکار نہ ہو۔
اخلاقی فضائل میں سے ایک کہ جس کی ہر انسان تعریف کرتا ہے، جود و سخاوت ہے۔ جود و سخاوت کی ایک علامت یہ ہے کہ سخی انسان ہرگز اس کی فکر میں نہیں ہوتا کہ جسے وہ عطا کر رہا ہے مومن ہے یا کافر، فرما بردار ہے یا گنہگار، شریف النفس ہے یا پست و خوار۔ سخاوت مند انسان دوسروں کو کھلاتا ہے جبکہ خود بھوکا رہتا ہے، دوسروں کو لباس عطا کرتا ہے جبکہ خود برہ نہ رہتا ہے، دوسروں کو عطا کرتا ہے اور دینے والے پر احسان نہیں جتاتا۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، سخاوت وہ ہے جو آغاز میں اور بنا مانگے کی جائے، اگر کسی کے سوال کرنے کے بعد اسے کچھ عطا کیا جائے تو وہ یا تو اس وجہ سے ہے کہ انسان حیا کرتا ہے یا اس وجہ سے ہے کہ اسے ملامت کا ڈر ہوتا ہے۔ روایت میں آیا ہے کہ ایک دن ایک کافر شخص نے امام علیہ السلام کی طرف رخ کر کے امام سے ان کی تلوار مانگ لی، امام نے بھی اپنی تلوار بلا جھجک اسے دے دی۔ اس شخص نے تلوار پاتے ہی فاتحانہ انداز میں کہا کہ کوئی اپنی تلوار دشمن کے ہاتھ میں نہیں دیتا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، تم نے دست سوال میری طرف پھیلایا، اس لیے میں ہرگز دست سائل کو اپنی عطا سے محروم نہیں کر سکتا تھا۔ کافر شخص حضرت علی علیہ السلام کا یہ کلام سن کر بہت زیادہ منقلب ہو گیا اور اس نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ البتہ حضرت علی علیہ السلام صرف مال دینے پر ہی اکتفا نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ نے بارہا اپنی جان بھی طبقے اخلاص میں رکھ دی اور راہ حق میں بہت زیادہ ایثار و فداکاری کی۔ جیسا کہ شب ہجرت میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کی حفاظت کے لیے اپنی جان جوکھم میں ڈال دی اور بستر پیغمبر پر سو گئے تاکہ اپنی جان کو راہ خدا اور اپنے رسول کی خدمت میں قربان کر دیں۔ سامعین، امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی ولادت باسعادت آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔
سامعین، ہم بھی اپنی جانب سے آپ تمام سامعین کو وصی رسول خدا مولود کعبہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔
وہی خدا ہے،
سامعین، پیغمبر ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی۔ دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے۔ وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے۔ دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے۔ لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے۔ دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے، اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ، اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں۔ جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں۔
الٰہی اعظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني أدركني أدركني
يا ارحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.